اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے بھائی شرح میں قوله الماہیت المقول علیہا وعلا غیرہا الجنس ای الماہیت المقول فی جواب ما ہوا فلا یکون الا کلیا ذاتیا لما تحته لا جزئیا ولا عرضیا فالشخص کزید والصنف کالرومی مثلا خارجان عنها فالنوع الاضافی دائما اما ان يكون نوعا حقیقیا مندرجا تحت جنس کالانسان تحت الحیوان واما جنسا مندرجا تحت جنس آخر کالحیوان تحت الجسم النامی. بھئی گزشتہ سبق میں نوع حقیقی اور نوع اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. نوع حقیقی کی تعریف انہوں نے کی تھی هو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو, کہ نوع وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں ما ہوا کے جواب میں, ما ہوا کے جواب میں. اور نوع اضافی کے بارے میں انہوں نے بتلایا تھا کہ نوع اضافی وہ ہے کہ ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو اس کے اوپر جنس آئے, تو اس ماہیت کو نوع اضافی کہیں گے. توجہ ہے, ایسی ماہیت کو نوع اضافی کہیں گے کہ جس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے, جنس آئے. معلوم ہوا نوع اضافی کے اوپر جنس کا ہونا ضروری ہے. توجہ ہے, نوع اضافی کے اوپر جنس کا ہونا ضروری ہے. اوپر جنس ہوگی تو جواب میں جنس آئے گی, اگر اوپر جنس ہی نہیں ہے تو اس کے اور دوسری ماہیت کے جواب میں جنس کیسے آ سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو نوع اضافی اور نوع حقیقی ہے ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم و خصوص من وجہ کسے کہتے تھے, کہ دو ماہیتوں کے دو چیزوں کے اجتماع کو بھی عقل جائز سمجھے اور دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کو بھی جائز سمجھے. تو ایک ہے نوع حقیقی اور ایک ہے نوع اضافی, دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی چیز نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوع حقیقی تو ہو نوع اضافی نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوع اضافی تو ہو اور نوع حقیقی نہ ہو. تو ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی تھیں کہ وہ ماہیت جو نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے, جیسے انسان, انسان نوع حقیقی بھی ہے کیونکہ هو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو, انسان کے افراد متفق الحقیقت ہیں, تو یہ نوع حقیقی بھی ہے. اور نوع اضافی بھی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو لے کر سوال کریں تو اس کے اوپر جنس موجود ہے, جیسے حیوان بھی ہے جس میں نامی بھی ہے, جسم بھی ہے اور جوہر بھی ہے, اور کوئی بھی ماہیت اس کے ساتھ ملا کر سوال کریں. مثلا الانسان والفرس ماہما, تو جواب میں حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے. تو انسان جو ہے وہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے, اور دونوں الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں. کوئی چیز نوع اضافی تو ہو نوع حقیقی نہ ہو, جیسے حیوان. بھائی حیوان دیکھو یہ نوع حقیقی نہیں کیونکہ اس کے افراد تو متفق الحقیقت نہیں ہیں, بلکہ حیوان کے افراد کیا ہیں, ان کی حقیقتیں مختلف ہیں, تو یہ نوع حقیقی تو نہیں لیکن نوع اضافی ہے. حیوان کے ساتھ مثلا شجر کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں جس میں نامی آئے گا جو کہ جنس ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوع حقیقی تو ہو ایک چیز لیکن نوع اضافی نہ ہو, جیسے نقطہ. بھائی نقطہ نوع حقیقی تو ہے نوع اضافی نہیں ہے بھائی, کیونکہ یہ نقطہ جو ہے, نقطے کی تفصیل انہوں نے بیان کی تھی کہ نقطہ جو ہے وہ طرف خط کو کہتے ہیں, اور خط جو ہے وہ طرف سطح کو کہتے ہیں, اور سطح جو ہے وہ طرف جسم کو کہتے ہیں. جسم کسے کہتے ہیں, جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے, اور اس کی ایک جانب کو سطح کہتے ہیں. اور سطح جو ہوتی ہے وہ لمبائی اور چوڑائی میں تو تقسیم کو قبول کرتی ہے لیکن گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتی, کیونکہ اس کی گہرائی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر گہرائی ہو تو پھر تو یہ تقسیم کو قبول بھی کر لے. تو اس کی صرف لمبائی ہوتی ہے اور صرف چوڑائی, جبکہ سطح کی طرف جو ہے اس کو خط کہتے ہیں بھائی. اور خط یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ گہرائی میں. وجہ اس کی یہ کہ اس کی چوڑائی ہے ہی نہیں بھائی، چوڑائی ہوتی تو چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا، اسی طرح اس کی گہرائی ہے ہی نہیں، گہرائی ہوتی تو یہ گہرائی میں کیا کرتا، تقسیم کو قبول کرتا. تو خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور خط کی طرف کو نقطہ کہتے ہیں، اور نقطہ جو ہے وہ لمبائی چوڑائی گہرائی کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نہ اس کی چوڑائی ہے، نہ اس کی گہرائی ہے، نہ اس کی لمبائی ہے. لمبائی ہوتی تو لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا، چوڑائی ہوتی تو چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا، اور گہرائی ہوتی تو گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا. تو اس کی نہ چوڑائی ہے، نہ گہرائی ہے، اور نہ لمبائی ہے. ہاں دو نقطے ملائیں گے تو خط بن جائے گا. ایک نقطہ تو تقسیم کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن جب دو نقطے ملا دیے، اب کچھ لمبائی بن گئی یا نہیں بن گئی، اب یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا، اور جو چیز لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو خط کہتے ہیں. تو یہ خط ہوا. اور پھر اس خط کے ساتھ ایک اور خط اگر جوڑیں گے تو دو خط ہو گئے چوڑائی میں. تو پہلے خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کر رہا تھا، چوڑائی تھی ہی نہیں، اب دو خط ملے تو چوڑائی بھی کچھ ہو گئی. جب چوڑائی ہو گئی اب یہ چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گا، تو لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کر رہا ہے اور اب چوڑائی میں بھی کر رہا ہے، تو یہ کیا بن گئی، سطح بن گئی، کیونکہ سطح لمبائی اور چوڑائی دونوں میں تقسیم کو قبول کرتی ہے. اور دو سطحوں کو آپس میں ملا دیں، سطح تو گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن دو سطحیں اوپر نیچے کر دیں، اب کچھ گہرائی بھی ہو گئی، اب یہ گہرائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گی، تو یہ کیا بن گیا، جسم بن گیا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو نقطہ ہے، یہ خط ہے، یہ سطح ہے، اور یہ جسم، یہ سب عرض ہیں بھائی. یہ سب کیا ہے، نقطہ عرض ہے بھائی، جوہر نہیں ہے. جوہر تو اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو، جس کا اپنا الگ وجود ہو، اور جبکہ یہ نقطہ یہ عرض ہے. تو جب دو نقطوں سے خط بنا تو عرض سے جو چیز بنے وہ بھی کیا ہوتی ہے، عرض. تو وہ خط بھی کیا ہے، عرض. پھر دو خطوں سے مل کر سطح بنی تو وہ سطح بھی کیا ہے، عرض، کیونکہ عرض سے عرض ملے تو عرض ہی حاصل ہوگا. اور پھر دو سطحوں کو آپس میں ملایا تو جسم حاصل ہوا، تو یہ جسم بھی کیا ہے، عارض ہے. اور یاد رکھو یہ جو جسم ذکر ہوا اس سے جسم تعلیمی مراد ہے. کیا مراد ہے، ایک جسم جو خارج میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہے جوہر، اس کا اپنا الگ وجود ہے، لیکن یہ جو جسم ذکر کیا گیا لمبائی چوڑائی اور گہرائی کو سمجھانے کے لیے، سطح کو سمجھانے کے لیے، اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں. جسم تعلیمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس طلبہ کو تعلیم دیتے ہوئے چیزیں سمجھانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، جسم تعلیمی. اور یہ جسم مرکب ہے کس سے، لمبائی چوڑائی اور گہرائی سے، اور لمبائی بھی عرض، چوڑائی بھی عرض، گہرائی بھی عرض. یاد رکھو یہ جو لمبائی ہوتی ہے یہ عرض ہوتی ہے. مثلا آپ کے پاس ایک ڈبا پڑا ہے، اس ڈبے کی کچھ نہ کچھ چوڑائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ لمبائی، لیکن یہ لمبائی اور چوڑائی اس ڈبے کی صفت ہے. یہ ڈبا ہے تو یہ لمبائی چوڑائی ہے، ڈبا نہیں تو لمبائی چوڑائی بھی نہیں. مثلا اس ڈبے کو آپ ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو دیکھو وہ لمبائی چوڑائی بھی ختم ہو گئی. اگر وہ الگ چیز ہوتی تو الگ ہو جاتی، لیکن وہ ڈبا ختم تو لمبائی چوڑائی بھی ختم. تو یہ لمبائی چوڑائی وغیرہ اور گہرائی یہ عرض ہیں، تو ان سے مل کر جو جسم حاصل ہوا وہ بھی کیا ہوگا، عرض ہی ہوگا، عرض ہی ہوگا. تو نقطہ جو ہے وہ طرف خط کو کہتے ہیں، اس کی نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، اور نہ گہرائی ہے. اور یہ جو نقطہ ہے اس کو مناطقہ نوع بسیط کہتے ہیں. بسیط، با، سین، یا اور طا، بے طا، ضا. بسیط، بسیط کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی جز نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، بسیط کہتے ہیں. تو نقطہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں، اور نقطے کو وہ نوع بسیط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، یہ نوع بسیط ہے، یعنی ایسی نوع ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں، جس کے اوپر
کوئی جنس نہیں.
کیونکہ نقطے کا جز نہیں ہے، جب جز نہیں معلوم ہو اس کے اوپر جنس بھی نہیں. کیوں نہیں، نقطے کا جز نہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا، جنس بھی نہیں. کیوں نہیں جنس، وجہ یہ کہ جس چیز کے اوپر جنس ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے. انسان کے اوپر جنس کیا ہے، حیوان تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. دیکھو یہ جنس اور فصل سے مرکب ہے، تو جس چیز کے اوپر بھی جنس ہوگی وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوگی بھائی. تو نقطہ بسیط ہے، جب بسیط ہے معلوم ہو اس کے اوپر کوئی جنس نہیں، کیونکہ اگر جنس ہوتی تو جنس کے افراد تو مختلف ہوتے ہیں، تو معلوم ہو نقطے کے افراد بھی کیا ہوتے؟ مختلف ہوتے. اور پھر جب افراد مختلف ہیں تو ہر قسم کے لیے فصل بھی چاہیے یا نہیں، کہ ایک دوسرے سے تاکہ پتہ تو چلے کیسے مختلف ہیں ایک دوسرے سے. جیسے حیوان کے تحت کیا ہے؟ انسان بھی ہے، فرس بھی ہے، بقر بھی ہے اور حمار بھی ہے. تو دیکھو یہ جنس کے تحت ہیں، ان کی حقیقتیں مختلف ہیں، اور مختلف کیسے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ کہ ہر ایک کا فصل الگ الگ ہے. انسان کا فصل کیا ہے؟ ناطق ہے. گھوڑے کا فصل کیا ہے؟ ساحل ہے. حمار کا فصل کیا ہے؟ ناہق ہے بھائی. تو جس چیز کے اوپر جنس ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے بھائی. جنس کے نیچے مختلف حقیقتوں والے افراد ہوتے ہیں. تو اگر نقطے کے اوپر جنس ہوتی تو نقطہ بھی کیا ہوتا؟ اس کے مختلف افراد ہوتے. اور جنس کے تحت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس سے مرکب ہوتی ہیں؟ جنس اور فصل سے. تو نقطے کے لیے جنس ہے تو پھر فصل بھی چاہیے تھی، تاکہ اس جنس میں جو دوسرے افراد ہیں ان سے یہ جدا ہو جائے، ممتاز ہو جائے. تو جس چیز کے لیے جز نہیں اس کے لیے جنس بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نقطہ مثال ہے اس نوع کی جو بسیط ہے. تو نقطہ نوع بسیط ہے. نوع بسیط کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جنس نہ ہو. تو یہ نوع بسیط ہے، بسیط یعنی اس کا جز نہیں. جب یہ نوع بسیط ہے اس کا جز نہیں تو معلوم ہو اس کے اوپر جنس بھی نہیں. جب اس کے اوپر جنس نہیں ہے معلوم ہو یہ نوع اضافی بھی نہیں ہے. نوع اضافی تو کہتے ہی کس کو تھے؟ کہ جس کے اوپر کیا ہو؟ جنس. کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملائیں تو جواب میں کیا آئے؟ جنس. اور جنس تبھی آئے گی جب اس کے اوپر جنس ہو. جب اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے تو جنس جواب میں کیسے آ سکتی ہے؟ نقطے کے ساتھ کسی بھی ماہیت کو ملا کر سوال کریں جواب میں جنس آئے گی نہیں، کیونکہ نقطہ کسی جنس کے تحت آتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو نقطہ کیا ہے؟ نوع بسیط. اور جو نوع بسیط ہوتی ہے اس کے اوپر جنس نہیں ہوتی. جب اس کے اوپر جنس نہیں تو وہ نوع اضافی بھی نہیں. تو نقطہ نوع حقیقی تو ہے، نوع بسیط ہے، نوع حقیقی تو ہے، لیکن نوع اضافی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ایک چیز ہو سکتا ہے نوع حقیقی بھی ہو اور نوع اضافی بھی ہو، جیسے انسان. ایک چیز ہو سکتا ہے صرف نوع اضافی ہو، نوع حقیقی نہ ہو، جیسے حیوان. حیوان نوع اضافی تو ہے، اس کے اوپر جنس تو موجود ہے، لیکن اس کے افراد مختلف الحقیقت ہیں، تو لہذا یہ نوع حقیقی نہیں بلکہ یہ صرف کیا ہے؟ نوع اضافی. اور نقطہ وہ نوع حقیقی تو ہے، نوع اضافی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان نوع حقیقی بھی اور نوع اضافی بھی، حیوان نوع اضافی تو ہے نوع حقیقی نہیں، اور نقطہ نوع حقیقی ہے نوع اضافی نہیں. تو ان میں نسبت کون سی ہوئی نوع حقیقی اور نوع اضافی میں؟ عموم و خصوص من وجہ کی. اب آئیے جی آج کے سبق کی طرف. قوله الماہیت المقول علیہا. الماہیتی میں نے مجرور پڑھا، اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی. کیا کہتے ہیں؟ حکایت. یعنی حکایت میں، یعنی کہیں سے جہاں سے یہ لفظ لیا گیا وہاں پر یہ مجرور تھا، تو ہم نے بھی یہاں اس کو کیا پڑھا؟ مجرور پڑھا. ورنہ تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قولہو کا مفعول بن رہا ہے. تو وہی اعراب جو اس حکایت میں تھا وہی پڑھ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب حکائی کہتے ہیں. جیسے اوپر متن میں وقد يقال على الماهيه المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. دیکھو یہاں الماهيه المقول، اس پر على جارہ داخل تھا، مجرور تھا، تو شرع میں بھی اسی کے مطابق پڑھ لیا. قوله الماهيه المقول عليها وعلى غيرها الجنس اي الماهيه. دیکھو اور پھر تفسیر میں بھی اسی طرح مجرور پڑھیں گے. یاد رکھو ائی کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے، توجہ ہے؟ ائی کیا ہے؟ حرف تفسیر. اس کے ذریعے کسی چیز کی تفسیر، یعنی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. تو ائی سے جو ما قبل ہوگا وہ ہے مفسر، اور ائی کے ما بعد جو ہے वो है मुफस्सिर, तफसीर करने वाला। लेकिन तरकीब में मुफस्सर और मुफस्सिर कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कहा मुफस्सिर, कोई अरब का पता चला जी? मैंने कहा ये मुफस्सिर है, मैंने क्या कहा फसल आई के बाद एक लफ्ज आया और मैं कहता हूं ये क्या बना मुफस्सिर, तो मुफस्सिर कहने से एराब का पता नहीं चलता। तरकीब में वो चीज जिक्र की जाती है जिससे एराब का पता चले, तो फिर तरकीब में ये क्या बनेगा? याद रखो तरकीब में ये बदल बनता है। क्या बनता है? बदल बनता है, या अथवे बयान बनता है बाज जगह, तो ये बदल बनेगा। और बदल आप देखो एराब का भी पता चल गया कि बदल का वही एराब है जो किसका होता है? मुबदल मिन हो का मालूम हुआ। माकबल के एराब को देखेंगे, उस पर जो एराब होगा इस पर भी वही पढ़ेंगे। तो यहां पर भी कौलहू के बाद जो अलमाहियत अलमकूली पढ़ा था उस पर हमने जर पढ़ा था एराब हिकाई, तो ऐ के बाद जो है अलमाहियत अलमकूली, इस पर ये उसी की तफसीर है, ये उसी से बदल है, तो बदल पर भी वही एराब आएगा। तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे? मजरूर पढ़ेंगे। ऐ अलमाहियत अलमकूली फी जवाब मा हुआ, भाई ये जो आया ना कौलहू अलमाहियत अलमकूली अलैहा व अला गैरिहल जिन्सु, ये तो मतन को नकल किया, ऊपर जो मतन था उसी को नीचे नकल किया कि ये मुसन्निफ का ये जो कौल है, आगे उसकी अब शरा करने लगे हैं। अयल माहियतिल मकूल फी जवाबी मा हुआ, ये शरा कर रहे हैं और ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यहां ये होता है कि आपने हमें क्या कहा, नौए इजाफी किसे कहते हैं? कि नौए इजाफी उस माहियत को कहते हैं कि जिसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए, तो जवाब में क्या आए? जेंस आए। तवज्जो है, आपने हमें क्या बताया, नौए इजाफी किसे कहते हैं? नौए इजाफी उस माहियत को कहते हैं। किसको कहते हैं? उस माहियत को कहते हैं। यह माहियत का नाम है, तो कोई एक माहियत पहले लेना पड़ेगी कि इसको नौए इजाफी कहते हैं या नहीं, फिर देखना पड़ेगा कि नौए इजाफी उस माहियत को कहते हैं कि जिसके साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए, तो जवाब में क्या आए? जेंस आए। तवज्जो है, और यह भी आपने पढ़ लिया कि नौए इजाफी वो सिर्फ दो चीजें बनती हैं, कौन कौन? नौए हकीकी और कभी जिन्स। तवज्जो है, नौए इजाफी सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, कौन कौन? नौए हकीकी और जिन्स। देखो वो जो उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत बयान की, क्या क्या मिसालें दी? इंसान, हैवान और नुक्ता। इंसान देखो ये क्या है, नौए हकीकी है, जिन्स तो नहीं है लेकिन नौए हकीकी, तो ये नौए इजाफी बन गई। और हैवान ये क्या है? ये नौए इजाफी है। और ये जिन्स है या नौए हकीकी है? नौए हकीकी के अफराद की तो हकीकत एक होती है और हैवान के अफराद की हकीकत तो एक नहीं, तो ये जिन्स है। तो नौए इजाफी सिर्फ दो चीजें बनती हैं, एक नौए हकीकी जब उसके ऊपर क्या हो? जिन्स हो, और एक जिन्स जब उसके ऊपर दूसरी जिन्स हो। हैवान के ऊपर दूसरी जिन्स क्या है? जिसमें नामी। हैवान को मैंने दरख्त के साथ मिलाया और पूछा, मैं देखना चाहता हूं कि यह हैवान नौए इजाफी है या नौए इजाफी नहीं। इधर देखो भाई, मैं देखना चाहता हूं कि हैवान नौए इजाफी है या नौए इजाफी नहीं, तो कैसे देखेंगे? इस हैवान के साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल करेंगे, अगर जवाब में जिन्स आ जाए तो यह हैवान क्या होगा? नौए इजाफी। चुनांचे मैंने हैवान के साथ शजर को मिलाया, अल हैवानु व शजरु माहुमा, ये दोनों क्या चीज हैं? आप क्या कहेंगे? जिस्मुन नामीन, के क्या है? जिसमें नामी। देखा, हैवान के साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में जिन्स आई। अब जिसमें नामी को मैं लेकर सवाल करता हूं कि अल जिस्म नामी वल हजरु माहुमा, जिसमें नामी और हजर क्या चीज हैं? आप क्या कहेंगे? जिस्मुन, कि ये क्या है? जिस्म। तो देखा, जिसमें नामी के ऊपर जिन्स जिस्म मौजूद है, तो लिहाजा मालूम हुआ हैवान भी क्या है? नौए इजाफी, कि इसके साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में इसके ऊपर जिन्स आई। जिसमें नामी भी क्या है? नौए इजाफी है, क्योंकि जिसमें नामी के साथ मैंने हजर को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में जिन्स यानी जिसम आया। जिसम भी याद रखो नौए इजाफी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है? जौहर जिंस मैंने बताया था, हार वो माहियत जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, जिंस मौजूद हो, जिंस मौजूद हो, वो क्या है यानी बिला वास्ता जिसके ऊपर जिंस मौजूद हो वो नौए इजाफी है। जिस्म के साथ मसलन मैं अकल को मिलाकर सवाल करता हूं, अल जिस्म वल अक्ल मा हुमा, तो जवाब में क्या कहेंगे, जौहर। तवज्जो है, तो नौए इजाफी किसे कहते हैं, एक माहियत के साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या है, जिंस। और वो नौए हकीकी भी हो सकती है और जिंस भी। तवज्जो है, एतराज फिर ही समझ में आएगा जब आपको बात समझ में आ जाए। नौए इजाफी सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या नौए हकीकी या जिंस। नौए हकीकी या ऐसी जिंस जिसके ऊपर कोई और जिंस मौजूद हो। तवज्जो है, तो नौए इजाफी कितनी चीजें बन सकती हैं, दो। नंबर एक नौए हकीकी, ऐसी नौए हकीकी जिसके ऊपर कोई जिंस हो, या इसी तरह ऐसी जिंस जिसके ऊपर कोई और जिंस मौजूद हो। सिर्फ ये दो चीजें जो हैं वो नौए इजाफी बन सकती हैं, ये दो चीजें नौए इजाफी हैं और नहीं। तो अब कहते हैं आपने जो तारीफ की, क्या तारीफ की, वकद युकाल अलल माहियतिल मकूल अलैहा व अला गैरिहा अल जिंसु फी जवाबी मा हुआ। आपने क्या कहा, नौए इजाफ। तवज्जो से अब एतराज होने लगा है। एतराज ये, आपने नौए इजाफी की तारीफ ये की कि नौए इजाफी उस माहियत को कहते हैं जिसके साथ किसी दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में क्या आए, जिंस आए। आपकी तारीफ, आपकी तारीफ दुखूले गैर से मानिया नहीं, इसमें तो गैर नौए इजाफी भी इसके अंदर दाखिल हो गई। तवज्जो है, आपकी तारीफ मानिया नहीं, आपकी तारीफ माने नहीं, आपकी तारीफ सिर्फ किस पर सादिक आनी चाहिए थी, नौए इजाफी हो। और हम आपको दिखाते हैं आपकी तारीफ ऐसी चीजों पर सादिक आ रही है जिनको मनातिका नौए इजाफी नहीं कहते, जैसे जैद। जैद क्या ये नौ है, नहीं, ये तो जुजी है, जुजी हकीकी है। तवज्जो है, जैद एक जुजी हकीकी है, लेकिन आपकी तारीफ के मुताबिक ये भी नौए इजाफी बन गई। किस तरह, जैद के साथ मैं एक माहियत को मिलाकर सवाल करता हूं, जैदुन वल फारसु माहुमा, जैद और फरस क्या चीज हैं, जवाब क्या आएगा, हैवान। उन देखा, जैद के साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में जिंस आ गई, तो मालूम हुआ जैद क्या है, नौए इजाफी है, क्योंकि आपने हमें कहा था नौए इजाफी वो माहियत है जिसके साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या आए, जिंस। तो जैद भी क्या है, नौए इजाफी, आपकी तारीफ के मुताबिक उस पर भी नौए इजाफी की तारीफ सादिक आ रही है, हालांकि कोई भी मंतिकी जैद को यानी जुजी हकीकी को नौ इजाफी नहीं कहता। नौ इजाफी तो सिर्फ दो चीजें हैं, ऐसी नौ हकीकी जिसके ऊपर क्या हो, जिंस, या ऐसी जिंस जिसके ऊपर कोई और जिंस हो। तो आपकी तारीफ दुखूले गैर से मान्या नहीं, जुजी हकीकी इसके अंदर दाखिल हो गई, वो भी नौ इजाफी बन गई। एक और चीज भी आपकी तारीफ में दाखिल हुई और वह है सिंफ, भाई स्वाद नून फा सिंफुन, सिन्फ भी आपकी तारीफ में दाखिल हो गई। सिन्फ किसे कहते हैं वो समझ लें, सिन्फ कहते हैं कि नौ के साथ कोई सिफत भी मलहूज हो, नौ के साथ कोई सिफत भी मलहूज हो, यानी सिन्फ जो होती है सिन्फ, ये नौ के साथ कोई अरज मिलाएंगे तो सिन्फ हासिल हो जाएगी। तवज्जो है, नौ के साथ कोई अरज मिलाएंगे, मसलन इंसान क्या है, नौ, इसके साथ कोई सिफत मिला दो तो ये सिन्फ बन जाएगी। मसलन पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले इंसान, भाई पाकिस्तानी इंसान, तो इंसान क्या है, नौ है, तवज्जो है, एक नौ है, इसके साथ मैंने एक अरज मिला दी, कौन सी, पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले होना अरज है या जाती है, ये अरज एक सिफत है, कोई पाकिस्तान वाला होगा, कोई हिंदुस्तान वाला होगा, कोई अफगानिस्तान वाला होगा, तो सब इंसान हैं। इंसान सब की हकीकत क्या है, हैवान नातिक, हकीकत तो सब की हैवान नातिक है, लेकिन अरज आपने साथ जोड़ दी कि वो कहां का हो, पाकिस्तान का हो। तो देखो नौ को जब मुकैद कर दिया जाए किसी सिफत के साथ, किसी अरज के साथ, तो उसको सिन्फुन कहते हैं, क्या है ये, सिन्फ है। तो पाकिस्तानी या इंसान पाकिस्तानी ये क्या है, صنف ہے. تو پاکستانی کیا ہوا؟ صنف ہوا. کہ پاکستانی سے انسان مراد لے تو یہ کیا ہوا؟ صنف. کیونکہ اس میں انسان بھی آ گیا اور انسان کیا ہے؟ نوع ہے. کیا ہے؟ نوع. اور یہ مقید ہے ایک صفت کے ساتھ کہ وہ انسان کہاں کا ہو؟ پاکستان کا ہو. تو نوع جب اس کو مقید کر دیا جائے کسی صفت کے ساتھ, کسی عرض کے ساتھ, تو اس کو صنف کہتے ہیں. تو پاکستانی یہ کیا ہے؟ صنف ہے. ہندوستانی یہ کیا ہے؟ صنف ہے. افغانستانی یا یوں کہ افغانی یہ کیا ہے؟ صنف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صنف کسے کہتے ہیں؟ نو جو ہے وہ مقید ہو کسی عرض کے ساتھ, کسی صفت کے ساتھ. اور نو کیا ہے؟ وہ تو کلی ذاتی ہے. وہ کیا ہے؟ نوع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ کلی دو قسم پر ہے, یا وہ کلی ذاتی ہوگی یا کلی عرضی. کلی ذاتی جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز. پوری حقیقت ہو تو وہ نوع ہے جیسے انسان. تو انسان نوع جو ہے یہ کلی ذاتی ہے, کلی ذاتی. اور اس کلی ذاتی کو مقید کر دیے کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. توجہ ہے؟ انسان ایک کیا ہے؟ کلی ذاتی ہے, نوع ہے. اس کو مقید کیا ایک صفت کے ساتھ, تو یہ کیا بن گئی؟ صنف بن گئی. یہ کیا بن گئی؟ صنف بن گئی. تو گویا صنف مرکب ہوتی ہے کلی ذاتی اور عرض سے. توجہ ہے؟ نوع مرکب ہوتی ہے کس سے؟ کلی ذاتی اور عرض سے. کلی ذاتی کیا تھی؟ جیسے انسان. اور عرض کیا تھی؟ کہ پاکستان کا ہو. تو پاکستانی یہ مرکب ہے دو چیزوں سے. کس سے؟ جب اسے صرف انسان مراد ہوں, کس سے مرکب ہے؟ دو چیزوں سے. کیا؟ ایک کلی ذاتی ہے اور ایک عرض یعنی صفت ہے. توجہ ہے؟ کلی ذاتی ہے اور ایک صفت ہے. تو اس کو صنف کہتے ہیں. اور یاد رکھو جو چیز کلی ذاتی اور عرض سے مرکب ہو وہ عرض ہوا کرتی ہے. جو کلی ذاتی اور عرض سے مرکب ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ عرض ہوتی ہے. تو معلوم ہوا صنف بھی کیا ہے؟ عرض ہے. توجہ ہے؟ صنف بھی کیا ہے؟ عرض ہے. تو کہتے ہیں آپ کی تعریف, آپ نے جو نوع اضافی کی تعریف کی, ایک تو اس میں زید داخل ہو گیا یعنی جزی حقیقی, اسے بھی نوع اضافی کہنا پڑے گا اگرچہ کوئی بھی اسے نوع اضافی نہیں کہتا. نیز آپ کی تعریف میں صنف بھی داخل ہو گئی. کیا داخل ہو گئی؟ صنف بھی. کس طرح؟ آپ نے کیا کہا نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے؟ جنس. اب دیکھیں آپ, صنف بھی داخل ہو جائے گی. میں نے کہا الباکستانی والفارس ماہما, جواب میں کیا آئے گا؟ باکستانی سے انسان مراد ہے نا. الانسان الباکستانی, یوں کہو الباکستانی. الباکستانی والفارس ماہما, جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان. ان دیکھا تو صنف کے جواب میں بھی کیا آ گیا؟ جنس آ گئی. تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ نوع اضافی کہنا چاہیے, حالانکہ کوئی بھی صنف کو نوع اضافی نہیں کہتا. تو معلوم ہوا آپ کی تعریف مانع نہیں دخول غیر سے. آپ نے کلی اضافی کی جو تعریف کی اس میں غیر نوع اضافی بھی داخل ہو گئے, یعنی جزی حقیقی بھی داخل ہو گئی جیسے زید, اور صنف جیسے پاکستانی وہ بھی داخل ہو گئی. تو آپ کو جواب دیں گے, تو آپ کو جواب دیں گے شارح کہ بھئی یہ جو ماہیت یہاں ذکر ہوئی, اس ماہیت سے ہر ماہیت مراد نہیں ہے, بلکہ وہ ماہیت ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے. پھر متن پہ آؤ ذرا. وقد یقال علی الماہیت المقول علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا. یہ جو آیا نا علی الماہیت, یہ جو ماہیت کا ذکر آیا, اس ماہیت سے ہر ماہیت مراد نہیں. آپ نے اس سے ہر ماہیت مراد لے لی, اسی لیے زید کو بھی اس میں داخل کر دیا اور اس میں صنف یعنی پاکستانی کو بھی داخل کر دیا. اس سے ہر ماہیت نہیں مراد, وہ ماہیت مراد ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے. توجہ ہے؟ وہ ماہیت مراد ہے جو ماہوا کے جواب میں آئے. اور ماہوا کے جواب میں کتنی چیزیں آتی تھیں؟ تین چیزیں آتی تھیں, کبھی جنس, کبھی نوع, اور کبھی حد تام. توجہ ہے؟ کبھی جنس, کبھی نوع, اور کبھی حد تام. تو ایسی ماہیت مراد ہے जो मा हुआ के जवाब में आए, लिहाजा जैद निकल गया, क्योंकि जैद वो तो जुजी हकीकी है, वो कभी भी मा हुआ के जवाब में नहीं आता। और नीज सिंफ जो है वो भी निकल गई, क्योंकि वो भी मा हुआ के जवाब में नहीं आती। मा हुआ के जवाब में तो सिर्फ कुल्ली जाती आती है, तवज्जो है, मा हुआ के जवाब में क्या आती है, कुल्ली जाती आती है। मालूम हुआ कुल्ली भी हो जाती भी हो, जब कुल्ली होगी तो जैद निकल गया, क्योंकि जैद तो कुल्ली नहीं है, और कुल्ली भी कौन सी हो, जाती हो, यानी जात में दाखिल हो, ऐन हकीकत हो या हकीकत का जुज, तो सिंफ भी निकल गई, क्योंकि सिंफ वो तो जाती नहीं है, वो तो आरजी है भाई, वो तो आरज है भाई, तवज्जो है, वो तो कुल्ली जाती नहीं है बल्कि वो तो आरज है भाई, क्योंकि जात और आरज से जो चीज मुरक्कब होगी वो भी क्या होती है, आरज होती है। बात समझ में आ गई, देखिए अब किताब पर भाई, कहते हैं अयल माहियत इल मकूली फी जवाब इमा हुआ फला यकून इल्ला कुल्लियन जातियन लिमा तहतहू ला जुजियन वला आरजियन। देखिए तर्जमा देखें भाई, अयल माहियतिल मकूली फी जवाब मा हुआ, यानी इसमें जो माहियत का लफ्ज आया इससे वो माहियत मुराद है, अल मकूली फी जवाब मा हुआ, जो किसके जवाब में बोली जाए, मा हुआ के जवाब में, फला यकून इल्ला कुल्लियन जातियन लिमा तहतहू, बस वो नहीं होगी मगर कुल्ली जाती लिमा तहतहू, उन अफराद के लिए जो इसके तहत हों। तो इस माहियत से कौन सी माहियत मुराद है, जो मा हुआ के जवाब में आए, और मा हुआ के जवाब में क्या होती है, कुल्ली जाती, तो इस माहियत से वो कुल्ली मुराद है जो जाती होगी, लिमा तहतहू, उन अफराद के लिए जो इसके तहत होंगे। तवज्जो है, फला यकून इल्ला कुल्लियन, पस ये नहीं होगी मगर ऐसी कुल्ली जातियन लिमा तहतहू, जो जाती होगी यानी जात में दाखिल होगी, लिमा तहतहू, उन अफराद के जो उसके नीचे इसके तहत हों। तवज्जो है जी, जात में दाखिल होगी, ला जुजियन, ना तो वो जुजी होगी, वला आरजियन, और ना आरजी होगी, जब जुजी नहीं तो जैद निकल गया, और जब आरजी नहीं तो सिंफ भी निकल गई। तो फ शख्सु का जैदिन, तो शख्स जैसे के जैद, शख्स से मुराद है जुजी, तो जुजी जैसे के जैद, व सिंफ कर रूमी ये, और सिंफ जैसे रूमी, रूमी रूम वाला, जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान वाला, तो और वह सिंफ और सिंफ का रूमी जैसे रूमी है, मसलन मिसाल के तौर पर खारिजान अनहा, वो दोनों इस माहियत से खारिज हैं। फन्नाउल इजाफी, अब वही बात बयान करने लगे, मैंने बताया था नौए इजाफी किसे कहेंगे, नौए इजाफी किस पर सादिक आता है, सिर्फ ऐसी नौए हकीकी जिसके ऊपर जिंस हो। बात समझ में आ रही, क्योंकि नुक्ता भी तो नौए हकीकी है लेकिन उसके ऊपर जिंस नहीं, तो नौए इजाफी ऐसी नौए हकीकी पर सादिक आएगा जिसके ऊपर जिंस, या इसी तरह ऐसी जिंस पर सादिक आएगा जिसके ऊपर कोई और जिंस हो, वही बयान करने लगे। कहते हैं फन्नाउल इजाफी युदाइमन, के नौए इजाफी जो है वो हमेशा, इम्मा अन यकूना नौअन हकीकियन, या तो वो ऐसी नौए हकीकी होगी, मुंदरिजन तहत जिंसिन, जो दाखिल होगी किसके तहत, जिंस के तहत दाखिल होगी, अगर ऊपर जिंस नहीं तो वो नौए इजाफी भी नहीं। तो कहते हैं फन्नाउल इजाफी युदाइमन इम्मा अन यकूना नौअन हकीकियन मुंदरिजन तहत जिंसिन, तो नौए इजाफी वो हमेशा या तो ऐसी नौए हकीकी होगी, मुंदरिजन तहत जिंसिन, जो किसी जिंस के तहत दाखिल होगी, कल इंसानी तहत अल हैवानी, जैसे कि इंसान है हैवान के तहत, व इम्मा जिंसन, या वो ऐसी जिंस होगी, नौए इजाफी ऐसी जिंस होगी, मुंदरिजन तहत जिंसिन आखरा, जो दाखिल होगी किसी और जिंस के तहत, कल हैवानी तहतल जिसमें नामी, जैसे कि हैवान है वो जिसमें नामी के तहत है। भाई देखो दो सूरतें जहन में रखें ना, दो सूरतें हैं कि नौए इजाफी या तो वो ऐसी नौए हकीकी होगी जो किसी जिंस के तहत होगी जैसे इंसान, या नौए इजाफी ऐसी जिंस होगी कि जो किसी दूसरी जिंस के तहत हो, तो ये दूसरी सूरत है। तो पहली सूरत में नौए हकीकी है, वो क्या है, इंसान, वो क्या है, वो नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी, तो दोनों चीजें जमा हो गई, एक ही चीज नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी। और दूसरी सूरत क्या थी नौए इजाफी की, कि ऐसी जिंस हो जो किसी दूसरी जिंस के तहत, तो ये तो जिंस है, तो ये तो नौ हकीकी नहीं, तो देखो ये सिर्फ नौ इजाफी है और नौ हकीकी नहीं। फफिल अव्वल यतसादक नौउल हकीकी वल इजाफी, तो पस पहली सूरत में, कौन सी सूरत, नौ इजाफी, या तो ऐसी नौ हकीकी होगी जिसके ऊपर जिंस, या ऐसी जिंस होगी जिसके ऊपर जिंस। तो पहली सूरत क्या हुई, ऐसी नौ हकीकी जिसके ऊपर जिंस हो, तो फिल अव्वल यतसादक नौउल हकीकी वल इजाफी, तो पहली सूरत में नौ हकीकी और इजाफी दोनों सादिक आएंगे। जैसे इंसान था, पहली सूरत में क्या था, इंसान, ऐसी नौ हकीकी जो किसके तहत है, जिंस के, तो ये इंसान नौ हकीकी भी है क्योंकि इसके अफराद की हकीकतें एक हैं, और नौ इजाफी भी है क्योंकि किसके तहत है, हैवान यानी जिंस के तहत है। तो इंसान नौ हकीकी भी हुआ और नौ इजाफी, तो इसमें दोनों चीजें जमा हैं। तो फफिल अव्वल यतसादक नौउल हकीकी वल इजाफी, तो पहली सूरत में नौ हकीकी और नौ इजाफी दोनों सादिक आएंगे, यानी दोनों चीजें जमा हो जाएंगी। वफिस सानी, और दूसरी सूरत में, कौन सी सूरत, दो सूरतें हैं ना, उन दो को जहन में रखें। नौ इजाफी में दो ही सूरतें हैं, पहली सूरत क्या, ऐसी नौ हकीकी जो किसके तहत हो, जिंस के तहत, और दूसरी सूरत क्या, ऐसी जिंस जो किसी और जिंस के तहत हो। तो पहली सूरत में नौ हकीकी है, वो क्या है, इंसान, वो क्या है, वो नौ हकीकी भी है और नौ इजाफी भी, तो दोनों चीजें जमा हो गई, एक ही चीज नौ हकीकी भी है और नौ इजाफी भी। और दूसरी सूरत क्या थी नौ इजाफी की, कि ऐसी जिंस हो जो किसी दूसरी जिंस के तहत, तो ये तो जिंस है, तो ये तो नौ हकीकी नहीं, तो देखो ये सिर्फ नौ इजाफी है और नौ हकीकी नहीं। ये माना वफी सानी, और दूसरी सूरत में यूजदुल इजाफी यू बिदूनिल हकीकी, नौ इजाफी पाई जाएगी बगैर नौ हकीकी के। व यजूजु अयज़न तहक्कुकुल हकीकी बिदूनिल इजाफी, और ये भी जायज है, यानी ये भी मुमकिन है कि हकीकी का तहक्कुक हो, यानी नौ हकीकी का तहक्कुक हो, यानी नौ हकीकी पाई जाए बिदूनिल इजाफी बगैर नौ इजाफी के। फीमा इदाकान नौ बसीतन, उस सूरत में जबकि नौ क्या हो, बसीत हो, उसका कोई जुज नहीं, जब जुज नहीं तो उसके लिए जिंस नहीं, जब जिंस नहीं उसके ऊपर तो वो नौ इजाफी भी नहीं, क्योंकि नौ इजाफी में क्या जरूरी कि उस चीज के ऊपर जिंस हो। तो ये माना है व यजूजु अयज़न तहक्कुकुल हकीकी बिदूनिल इजाफी फीमा इदाकान नौ बसीतन, और ये भी मुमकिन है कि हकीकी पाई जाए बगैर इजाफी के उस सूरत में जबकि नौ बसीत हो। क्या माना बसीत, ला जुज अलहू, कि उसका कोई जुज न हो। हाँ, ये इबारत जरा समझ लो, फीमा उस सूरत में, इजाकान नौ बसीतन, जबकि नौ बसीत हो, ला जुज अलहू, उसका कोई जुज ना हो, हत्ता यकून जिनसन लहू, जिनसन के बाद लहू का लफ्ज है आपकी किताबों में, लहू होना चाहिए, लहू होना चाहिए, ये लिख लें भाई, लिख लें जी, बस दूसरे नुस्खों में ये लफ्ज मौजूद है। उस सूरत में इजाकान नौ बसीतन, जब नौ बसीत हो, ला जुज अलहू, उसका कोई जुज ना हो, हत्ता यकून जिनसन लहू, यहां तक कि जिंस हो सके, जब जुज नहीं तो जिंस भी नहीं, तो जब एक चीज के लिए जुज नहीं है तो जिंस भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, अब जरा तर्जमा समझ लो, तर्जमा जरा मुश्किल होता है, ला जुज अलहू, उसका कोई जुज ना हो, हत्ता यकून जिनसन लहू, यहां तक कि जिंस हो सके, उसके लिए कोई जुज नहीं है कि उसके लिए कोई जिंस हो सके, मालूम हुआ जिंस भी नहीं है। तो ये ला जुज अलहू हत्ता यकून जिंसन लहू, कि उसके लिए कोई जुज ना हो, कि उसके लिए कोई जिंस भी हो सके। वकद मसाला बिन नुकतती, और तहकीक मिसाल दी मातिन ने इसकी नुकता के साथ, मातिन ने इसकी मिसाल किसके साथ दी, यानी ऐसी नौए बसीत जिसका जुज नहीं है तो उसके लिए जिंस भी नहीं, जब नुक्ते के ऊपर जिंस कोई नहीं तो नुक्ता नौए हकीकी तो है लेकिन नौए इजाफी नहीं, क्योंकि नौए इजाफी में तो क्या जरूरी, ऊपर क्या होना चाहिए, जिंस होनी चाहिए। تو یہ معنی ہے وَقَدْ مَثَّلَ بِالنُّقْطَةِ، اور ماتن نے تحقیق اس کی مثال دی کس کے ذریعے؟ نقطہ کے ذریعے. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ، اور اس میں مناقشہ ہے. اس میں کیا ہے؟ مناقشہ. مناقشہ کہتے ہیں بحث کو، اعتراض کو بھائی، لیکن ایسا اعتراض جو تھوڑے سے غور و فکر سے ہی ختم ہو جائے، یعنی ہلکا پھلکا اعتراض بھائی، جو تھوڑے سے غور سے ہی ختم ہو جائے. وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ، اور اس میں کیا ہے؟ مناقشہ ہے. مناقشہ آگے ایک دو سطریں آگے ذرا دیکھیں، وَفِيهِ نَظَر، عبارت مل گئی ایک دو سطروں کے بعد، وَفِيهِ نَظَرٌ. جی شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اسی مناقشہ کی تفصیل ہے. یہاں صرف اتنا کہہ دیا وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ، اس میں کیا ہے؟ مناقشہ، یعنی بحث ہے، یا یوں کہو اس میں اعتراض ہے. آگے چل کر ایک اعتراض ذکر کیا، شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اسی اعتراض کی تفصیل کر رہے ہیں. حاصل اعتراض یہ ہے، حاصل اعتراض کہ آپ کا نوع حقیقی کی مثال میں نقطے کو ذکر کرنا صحیح نہیں. یوں کو آپ نے جو نقطے کی مثال ذکر کی یہ مثال صحیح نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا، نقطہ نوع اضافی ہے یا نوع اضافی نہیں ہے؟ نوع اضافی نہیں ہے، یہ نوع بسیط ہے، اس کے اوپر جنس ہی نہیں ہے، تو یہ نوع اضافی کہاں سے؟ تو آپ نے کیا کہا کہ نقطہ نوع اضافی نہیں ہے، تو نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. حاصل اعتراض پھر سنو، حاصل اعتراض یہ کہ آپ نے مثال میں نقطے کو ذکر کیا، کس چیز کے لیے مثال بنایا؟ ایسی نوع حقیقی جو نوع اضافی نہیں ہے. تو آپ کی یہ مثال غلط ہے، آپ کی یہ مثال غلط ہے. تو حاصل اعتراض یہ کہ آپ کی یہ مثال صحیح نہیں، نقطے کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں، نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. یعنی ہو سکتا ہے یہ کیا ہو، نوع اضافی ہو، آپ نے تو کہا یہ نوع اضافی نہیں ہے، تو نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. یہ حاصل اعتراض ہے، حاصل اعتراض. یہاں ایک تھوڑی سی تفصیل یاد رکھیں، یاد رکھیے کہ مناطقہ کی دو جماعتیں ہیں، ایک کو متقدمین کہتے ہیں اور ایک کو متاخرین. ان کا کچھ چیزوں میں اختلاف ہے. متقدمین تھے، ان کی بعض چیزوں کے بارے میں ایک رائے تھی، بعد والے آئے ان کی رائے دوسری تھی، تو بعد والوں کی رائے پہلے والوں سے بعض چیزوں میں مختلف تھی، تو ان کو متاخرین کہا، اور جن کی رائے اور تھی اور پہلے گزرے تھے ان کو کیا کہا؟ متقدمین کہا. کیا کہا؟ تو متقدمین مناطقہ ہیں اور کچھ متاخرین مناطقہ ہیں. ان میں اختلاف ہے نوع بسیط کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ متقدمین نوع بسیط کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی نوع بسیط نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی نوع نہیں ہے جس کے اوپر جنس نہ ہو، توجہ ہے. جبکہ متاخرین کہتے ہیں ایسی نوع ممکن ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اور اس کی مثال میں وہ یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں، توجہ ہے. تو یہاں اختلاف ہے مناطقہ کا، متقدمین کا اور متاخرین کا. متقدمین مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ نوع بسیط کا کوئی وجود نہیں. معلوم ہوا جو بھی نوع ہوگی اس کے اوپر جنس ضرور ہوگی، اور جس چیز کے اوپر بھی جنس ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نوع اضافی ہوتی ہے. معلوم ہوا جو بھی نوع حقیقی ہوگی وہ ہمیشہ نوع اضافی ضرور ہوگی. آپ نے تو کیا کہا، ایسی نوع حقیقی، ایسی نوع بسیط ہو سکتی ہے جس کے اوپر جنس نہ ہو. چنانچہ آپ نے کہا، متاخرین نے کہا، ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. جبکہ متقدمین کہتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. جیسے انسان اور حیوان میں، کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو حیوان نہ ہو، توجہ ہے. متقدمین بھی کہتے ہیں ایسی کوئی نوع حقیقی ہو ہی نہیں سکتی جس کے اوپر جنس نہ ہو. تو ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. اسی طرح ہر نوع حقیقی ہمیشہ کیا ہوگی؟ نوع اضافی ہوگی. نوع اضافی عام ہے، وہ نوع حقیقی پر بھی بولا جاتا ہے اور جنس پر بھی، توجہ ہے. نوع اضافی میں کون کون داخل تھے؟ نوع حقیقی بھی اور جنس بھی. تو نوع اضافی عام ہے, وہ نوع حقیقی کو بھی شامل اور جنس کو بھی شامل ہے, اور نوع حقیقی خاص ہوا. تو ان دونوں میں نسبت کیا؟ عموم و خصوص مطلق کی. جو بھی نوع حقیقی ہوگی وہ نوع اضافی ضرور ہوگی, لیکن جو بھی نوع اضافی ہو اس کا نوع حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے. تو متقدمین فرماتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے, کیونکہ کوئی ایسی نوع حقیقی نہیں ہو سکتی جس کے اوپر جنس نہ ہو, یعنی نوع بسیط ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ متاخرین کہتے ہیں کہ ایسی نوع کا ہونا ممکن ہے کہ جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو, چنانچہ جب اس کے اوپر جنس نہیں ہوگی وہ نوع حقیقی تو ہوگی لیکن نوع اضافی نہیں ہوگی. تو دیکھو نوع حقیقی بغیر نوع اضافی کے پائی گئی, نوع اضافی بغیر نوع حقیقی کے ہو سکتی ہے, جیسے حیوان. جیسے حیوان نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں. اسی طرح نوع حقیقی بھی بغیر نوع اضافی کے ہو سکتی ہے, جیسے نقطہ. نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں. تو دیکھا ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ دو چیزیں ان کے جمع ہونے کو بھی عقل جائز قرار دے اور دونوں کے الگ الگ ہونے کو بھی جائز قرار دے, اسی کا نام تو عموم و خصوص من وجہ ہے. دونوں اکٹھی بھی ہو سکیں, جیسے انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے, دونوں الگ الگ بھی ہو سکیں, ایک چیز نوع اضافی ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان, نوع اضافی ہو نوع حقیقی نہ ہو جیسے حیوان. وہ تو جنس ہے, وہ تو نوع حقیقی نہیں ہے, اس کے افراد کی حقیقتیں تو مختلف ہیں. نوع حقیقی کے افراد کی حقیقتیں تو کیا ہوتی ہیں؟ متفق ہوتی ہیں. تو نوع اضافی بغیر نوع حقیقی کے ہو سکتی ہے جیسے انسان, اور نوع حقیقی بھی بغیر نوع اضافی کے ہو سکتی ہے جیسے نقطہ. نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں, کیونکہ اس کے اوپر جنس نہیں. اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ تو متقدمین اور متاخرین مناطقہ میں اختلاف ہے. متقدمین نوع بسیط کو نہیں مانتے, تو نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت مانتے ہیں, اور متاخرین نوع بسیط کو مانتے ہیں. تو نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں, انہوں نے ذکر کیا نقطہ. نقطہ خط اور سطح, توجہ ہے جی. نقطہ اور سطح, نقطہ جو نہ لمبائی نہ چوڑائی اور نہ گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے, یعنی کسی طرف بھی تقسیم کو قبول نہ کرے, اور خط جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے, اور سطح جو صرف لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرے. خود ان کے اندر اختلاف ہے, حکما ان کو مانتے ہیں, ان کو ثابت کرتے ہیں. حکما یعنی فلاسفہ, فلاسفہ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ نقطہ خط اور سطح ان کا وجود ہے. یہ کیا ہیں؟ ان کو ثابت کرتے ہیں, ان کو وہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. جبکہ متکلمین جو ہیں, متکلمین یعنی وہ علماء اسلام جو علم کلام کے ماہر ہوں, علماء اسلام جو یہ علم کلام کے بھی ماہر ہوتے تھے. علم کلام کہتے ہیں جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے. ایک ہے ہمارا عمل, ایک ہے ہمارا عقیدہ. عمل اور چیز ہے, عقیدہ اور چیز ہے. عقیدے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, بس صرف ذہن میں ایک عقیدہ بنانا پڑتا ہے, ایک بات کو ماننا پڑتا ہے. جیسے اللہ ایک ہے, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا, صرف ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا بلکہ صرف یہ ماننا پڑتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے. جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے, فرشتے ہیں, قیامت قائم ہوگی, یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں بھائی. اور ایک ہے عمل, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اور وضو کیسے کرنا ہے. تو یہ جو عمل ہے اس کی بحث ہوتی ہے علم فقہ میں. کس میں؟ علم فقہ میں. نماز, روزہ, زکات, حج وغیرہ جو عمل ہے ان کی بحث کس میں ہے؟ علم فقہ میں. اور یہ جو عقیدے کی بحث ہے یہ علم کلام میں ہوتی ہے. اس علم کا کیا نام ہے؟ علم کلام. اور اس علم کے جو ماہرین وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ متکلمین. اور یہ جو متکلمین تھے یہ فلسفے کی بھی بہت بڑے ماہر تھے بھائی. چنانچہ علم کلام کی پرانی کتابیں اٹھائیں تو وہ بھری ہوئی ہیں فلسفے کی بحثوں سے. تو یہ جو متکلمین ہیں یہ نقطہ خط اور سطح ان کا انکار کرتے, ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی چیز نہیں. تو فلاسفہ نقطہ خط اور سطح کو کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں، نقطہ خط اور سطح کو تسلیم کرتے ہیں، اور متکلمین ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. فلاسفہ اور متکلمین کا اختلاف سمجھ میں آیا؟ متقدمین اور متاخرین کا اختلاف سمجھ میں آیا؟ فلاسفہ نقطہ سطح اور خط کو تسلیم کرتے ہیں اور متکلمین اس کا انکار کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا وفیہ مناقشتن، اس میں کیا ہے؟ مناقشہ ہے. مناقشہ، اعتراض کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتا دیا. کیا اعتراض؟ کہ آپ کا نقطے کو بطور مثال کے ذکر کرنا صحیح نہیں، نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. ہو سکتا ہے نقطہ کیا ہو؟ نوع اضافی ہو. توجہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر ہی آپ کو بحث سمجھ میں آئے گی. حاصل اعتراض کیا؟ نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا. آپ نے کہا نقطہ نوع اضافی نہیں ہے، اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. یہ آگے وفیہ نظر میں اسی کو بیان کریں گے. وفیہ نظر میں تو یہ ہے مناقشہ، عام شارحین نے یہی کہا یہ مناقشہ ہے. توجہ ہے، لیکن یہاں مناقشہ تین طرح ہو سکتا ہے، یعنی اعتراض تین طرح سے ہو سکتا ہے. کتنی طرح سے؟ تین طرح سے. نمبر ایک، آپ نے مثال میں کس کو ذکر کیا؟ نقطے کو. آپ یہ مثال درست نہیں، کیونکہ ہم نقطے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم نقطے کو کون کہہ سکتے ہیں؟ متکلمین کہہ سکتے ہیں. تو آپ کی یہ مثال درست نہیں، تو اس میں نقطے کے سرے سے انکار یہ اعتراض کی ایک صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت، آپ نے نوع حقیقی کی مثال میں کس کو ذکر کیا؟ نقطے کو. نقطے کا نوع حقیقی ہونا ہمیں تسلیم نہیں. نقطے کا نوع حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے افراد کی حقیقتیں ایک ہوں. توجہ ہے، جس کے افراد کی حقیقتیں ہو سکتا ہے نقطے کے افراد کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہوں، ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری صورت ہے مناقشے کی. اور تیسری صورت وہی جو میں نے بیان کر دی، کہ آپ نے کیا کہا؟ نقطہ نوع اضافی نہیں ہے، نقطے کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں. مناقشے کی تین صورتیں سمجھ میں آ گئیں. کیا پہلی صورت؟ یہ مناقشہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نقطے کو مثال میں ذکر کیا، ہمیں نقطہ تسلیم ہی نہیں، نقطہ ہے ہی کوئی چیز نہیں. دوسری صورت، آپ نے نقطہ کس کی مثال میں ذکر کیا؟ نوع حقیقی، تو ہمیں اس کا نوع حقیقی ہونا تسلیم نہیں. ہو سکتا ہے اس کے افراد کی حقیقتیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں. اور تیسرا مناقشہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ نوع اضافی نہیں، اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور اسی تیسری کو وہ آگے شرح میں یہ اعتراض ذکر کریں گے، لیکن صورتیں تین بنتی ہیں مناقشے کی. تینوں سمجھ میں آ گئی؟ پہلا کیا؟ کہ نقطے آپ نے مثال میں ذکر کیا، ہمیں نقطے کا وجود ہی تسلیم نہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کیا ہے؟ نوع حقیقی، اس کا ہمیں نوع حقیقی ہونا تسلیم نہیں. تیسری بات آپ نے کی یہ نوع اضافی نہیں ہے، اس کا نوع اضافی نہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. آگے ابھی تفصیل آ جائے گی. تو کہتے ہیں وفیہ مناقشتن، اور اس میں مناقشہ یعنی اعتراض ہے، یا یوں کہ اس میں بحث ہے. وبالجملۃ فالنسبۃ بینہما العموم من وجہ. بالجملہ حاصل کلام، یہ بالجملہ کا کیا معنی؟ حاصل کلام یہ کہ فنسبت بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم من وجہ کی ہے. کن دو کے درمیان؟ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان. قوله والنقطتی، مصنف کا قول والنقطہ بھئی، کہتے ہیں ان نقطت طرف الخط، نقطہ کس کا نام ہے؟ خط کی طرف کا، خط کے کنارے کا. والخط طرف السطح، اور خط جو ہے وہ سطح کی طرف یعنی سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. والسطح طرف الجسم، اور سطح جو ہے وہ طرف الجسم جسم کی طرف ہے، جسم کا کنارہ ہے. فالسطح غیر منقسم فی العمق، عمق کہتے ہیں گہرائی کو. فالسطح غیر منقسم فی العمق، سطح جو ہے وہ گہرائی میں تقسیم نہیں ہوتی. والخط غیر منقسم فی العرض، اور خط جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. فی العرض کس میں؟ چوڑائی میں. ایک ہے عرض، ایک ہے عرض. عرض میں را پر فتحہ ہے اور وہ صفت کو کہتے ہیں، اور یہ عرض را ساکن ہو تو یہ چوڑائی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والخط غیر منقسم فی العرض، اور خط جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. فی العرض چوڑائی میں، والعمقی اور گہرائی. خط جو ہے وہ غیر منقسم فی العرض والعمقی، خط چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم نہیں ہوتا، یعنی صرف لمبائی میں تقسیم ہوتا ہے. والنقطہ تو غیر منقسمۃ فی الطول والعرض والعمقی، اور نقطہ وہ تقسیم نہیں ہوتا لمبائی میں اور چوڑائی میں اور گہرائی میں، نقطہ کسی طرح بھی تقسیم نہیں ہوتا. فہی عرض لا يقبل القسمت اصلا، بس یہ ایسی عرض ہے. میں نے کیا بتایا تھا، نقطہ جوہر ہے یا عرض ہے؟ عرض ہے، صفت ہے. اسی طرح خط بھی عرض ہے، اسی طرح سطح بھی عرض ہے، اور جس میں تعلیمی بھی عرض ہے. تو کہتے ہیں فہی عرض لا يقبل القسمت اصلا، بس یہ ایسی صفت ہے، لا يقبل القسمت جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اصلا ای قطعا جو قطعی طور پر تقسیم کو قبول نہیں کرتا، نہ لمبائی میں نہ چوڑائی میں اور نہ گہرائی میں. وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَتَ، اور جب یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اصلاً سرے سے ہی، لم يكن لها جزء، تو اس کا کوئی جز بھی نہیں ہوگا. جب تقسیم نہیں ہو سکتا تو جز کہاں سے؟ فَلَا يَكُونُ لَهَا جِنْسٌ، تو اس کے لیے جنس بھی نہیں ہوگی. توجہ ہے، جب اس کے لیے جز نہیں تو اس کے لیے جنس بھی نہیں ہے. وَفِيهِ نَظَر، اور اس میں کیا ہے؟ نظر. یہ جو آپ نے کہا کہ نقطے کے لیے جز نہیں، جب جز نہیں تو اس کے لیے جنس نہیں، اس آپ کے اس قول میں نظر ہے. یہ آپ کے اس قول میں نظر ہے، یعنی اعتراض ہے، یعنی آپ کے اس قول میں غور و فکر کی گنجائش موجود ہے. کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے، جیسے یہ اعتراض آگے کر رہے ہیں. کہتے ہیں وفیہ نظر، اور اس میں اعتراض ہے. فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج. اعتراض سمجھ لیں بھائی، اعتراض یہ کریں گے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا، توجہ سے سننا بھائی، آپ نے ہمیں کیا کہا، نقطہ کسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ نقطے کا خارج میں کوئی جز نہیں، توجہ ہے. اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوئی کہ خارج میں نقطے کا جز نہیں، کیوں؟ تقسیم نہیں ہو سکتا. تقسیم ہوگا تو خارج میں اس کے دو جز ہو جائیں گے، یا اور تقسیم ہوگا تو چار ہو جائیں گے یا پانچ ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ تقسیم ہی نہیں ہوتا خارج میں، نہ لمبائی میں نہ گہرائی میں اور نہ چوڑائی میں، تو معلوم ہوا اس کا خارج میں کوئی جز نہیں. لیکن خارج میں جز ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو. ذہن میں تو جز ہو سکتا ہے ایک چیز کا، خارج میں جز نہ ہو لیکن ذہن میں جز ہو. یہ جنس اور فصل یہ خارجی اجزاء تو نہیں ہے، یہ تو ذہنی اجزاء ہیں، عقلی اجزاء ہیں بھائی. انسان مرکب ہے کس سے؟ حیوان ناطق سے. یہ حیوان اور ناطق یہ خارج میں اجزاء نہیں ہے، بلکہ کس میں ہیں؟ ذہن میں ہیں. تو یہ جنس ہوتی ہے، یہ جز ہوتی ہے خارج میں نہیں بلکہ ذہن میں. تو ایک چیز کے خارج میں اجزاء نہ ہو تو اس سے ذہن میں جز کا نہ ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ذہن میں پھر بھی جز ہو، جب جز ہوگا تو جنس بھی ہوگی اور فصل بھی ہوگی. جب جنس ہوگی تو یہ کیا بن جائے گا؟ نوع اضافی بن جائے گا. کیونکہ جز خارجی اور جز ذہنی الگ الگ چیزیں ہیں. توجہ ہے، اعتراض ہو رہا ہے کیا کہ آپ نے جو کہا کہ نقطہ نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی میں اور نہ گہرائی میں، اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ پتا چلا کہ خارج میں اس کے اجزاء نہیں ہیں. لیکن عقل میں تو پھر بھی اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہے جزء خارجی، ایک ہے جزء عقلی، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. تو خارج میں جز ہونے کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ ذہن میں بھی جز نہ ہو. دیکھو دیکھو مثال دیکھو، آپ چائے بناتے ہیں، چائے میں کیا کیا شامل کرتے ہیں؟ دودھ بھی، کچھ پانی بھی، کچھ پتی اور کچھ چینی. یہ چار چیزوں سے مل کر چائے بنتی ہے، دودھ، پانی، چینی اور پتی، یہ چار چیزیں. یا چلو اگر پانی کو نکال بھی دیں، دودھ، چینی اور پتی، ان تین چیزوں سے ملا کر آپ نے چائے بنائی، تو اس کے اجزاء خارجی کیا ہیں؟ یاد رکھو یاد رکھو، جزء خارجی جو ہوتا ہے، جزء خارجی جو ہوتا ہے وہ خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے. جزء خارجی جو ہوتا ہے وہ خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے، اور اس کا حمل کل پر نہیں ہو سکتا. توجہ ہے، جزء خارجی خارج میں الگ سے موجود ہوتا ہے اور اس کا حمل کل پر نہیں ہو سکتا. اب دیکھو یہ جو چائے مرکب تھی کتنی چیزوں سے, دودھ چینی اور پتی, یہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ دودھ چینی اور پتی, یہ خارج میں الگ الگ موجود ہیں. دودھ الگ ہے, چینی الگ ہے, پتی الگ, اور ان کا حمل کل یعنی چائے پر نہیں ہو سکتا. یہ جز ہیں اور کل کیا ہے؟ چائے. مثلا میں یہ نہیں کہہ سکتا چائے دودھ ہے, دودھ کا حمل کر رہا ہوں کس پر؟ چائے. چائے کو میں نے موضوع بنایا اور دودھ کو کیا بنایا؟ محمول. یعنی ایک کو مبتدا بنایا, دوسرے کو خبر. کل کو بناؤ مبتدا اور جز کو بناؤ اس کی خبر. مبتدا کس کو بنائیں گے؟ چائے. اور اس کا کوئی ایک جز لے آؤ, دودھ. چائے دودھ ہے, کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں. چائے پتی ہے, یہ کہنا بھی صحیح نہیں. چائے چینی ہے, دیکھو چینی کا حمل بھی چائے پر صحیح نہیں. تو جز خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خارج میں الگ وجود ہو, کل کے علاوہ اس کا الگ وجود ہو اور کل پر اس کا حمل بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ جز ذہنی وہ ہے جو عقل میں ہوتا ہے. جو کہاں ہوتا ہے؟ جو عقل میں کسی چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے. جز ذہنی وہ ہے جو ذہن میں ایک ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے. ماہیت میں داخل ہوگا تبھی جز ہوگا نا, ویسے تو جز نہیں ہوگا. تو جز عقلی کیا ہے؟ جو عقل میں ایک ماہیت کے اندر داخل ہے اس کا جز ہے, اور اس ماہیت کے بغیر وہ نہیں پایا جاتا. اس ماہیت کے بغیر وہ نہیں پایا جاتا. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق یہ حیوان, یہ ایک جز ذہنی ہے, عقلی ہے, اور یہ انسان کی ماہیت میں داخل ہے, اور یہ اس ماہیت کے بغیر نہیں پایا جاتا. آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ صرف حیوان الگ ہو, صرف کیا ہو؟ صرف حیوان ہو, ناطق نہ ہو. نہیں, صرف حیوان الگ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے فرس تو ہے. نہیں بھائی, وہ بھی نہیں. اس کے ساتھ بھی ساحل جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا؟ صرف مجھے حیوان دکھاؤ جو جس کے ساتھ کوئی فصل جڑی ہوئی نہ ہو. اکیلا حیوان نہیں ہے بھائی, اکیلا حیوان نہیں. اس ماہیت سے وہ جدا نہیں ہو سکتا. اکیلا نہیں ہو سکتا, جدا یعنی اکیلا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دوسرا جز کیا ہے انسان کا؟ ناطق. یہ ناطق بھی انسان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. انسان کی پوری حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. تو کیا ناطق بغیر انسان کے ہو سکتا ہے؟ انسان کے دو جز ہیں, ایک حیوان اور ایک ناطق. کیا یہ حیوان انسان کے بغیر اکیلا ہو سکتا ہے؟
نہیں,
اکیلا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسرا جز ہے ناطق. کیا ناطق انسان کے بغیر اکیلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے, جز خارجی جو کسی ماہیت میں خارج میں داخل ہوتا ہے اور اس سے الگ ہو سکتا ہے. توجہ ہے, جز خارجی جو خارج میں کسی ماہیت کا جز ہوتا ہے اور اس سے الگ ہو سکتا ہے, الگ پایا جاتا ہے بھائی, الگ پایا جاتا ہے. اور جز ذہنی وہ ہے جو ذہن میں کسی ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. جیسے انسان کا جز کیا؟ حیوان اور ناطق. یہ حیوان انسان سے علیحدہ نہیں ہو, بالکل اکیلا حیوان ہو, اس کے ساتھ ساحل, ناحق وغیرہ کوئی چیز نہ ہو, ایسا نہیں. اسی طرح صرف ناطق انسان سے علیحدہ ہو جائے, ایسا نہیں. توجہ ہے, پھر دوہرائیں, خارج میں جو جز ہوگا وہ کل سے علیحدہ پایا جاتا ہے. خارج میں جو جز ہوتا ہے وہ کل سے علیحدہ پایا جاتا ہے, اور کل پر اس کا حمل بھی صحیح نہیں ہوتا. جیسے چائے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے چائے دودھ ہے. دیکھو جز کا حمل کس پر کر رہے ہیں؟ کل پر. یہ درست نہیں. جبکہ جز ذہنی جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی ماہیت میں ذہن میں داخل ہے اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا, اور اس کا حمل بھی اس پر صحیح ہوتا ہے. اس کا حمل بھی, دیکھو انسان کے دو جز ہیں کیا؟
حیوان.
تو انسان کو مبتدا بناؤ اور ایک ایک جز کو باری باری خبر بناؤ. الانسان حیوان, صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. دوسرا الانسان ناطق, یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. دیکھا جز کا حمل کل پر ہو رہا ہے, کل کو آپ نے مبتدا بنایا اور جز کو اس کی خبر. الانسان
حیوان
اور الانسان ناطق, तो देखो दोनों में फर्क आ गया, जुजे खारिजी का हमल कुल पर नहीं हो सकता और जुजे जहनी का हमल कुल पर हो सकता है। फर्क समझ में आया, मालूम हुआ जुजे खारिजी और चीज है, जुजे जहनी और चीज है। खारिज में जुज ना होने का यह माना नहीं कि जहन में भी जुज ना हो, क्योंकि जुज खारिजी और चीज है, जुज जहनी और चीज है। खारिज वाला जुज और, जहन वाला जुज और। खारिज में आपने जुज की नफी कर दी कि नुक्ते का कोई जुज नहीं, इससे यह जरूरी नहीं कि जहन में भी उसका जुज ना हो, जहन में उसका जुज हो सकता है क्योंकि वह अलग चीज है। फर्क समझ में आया। देखिए कहते हैं वफी नजर उन, और इस कौल के अंदर नजर है कि फइन हादा यदुल्लु अला अन्नहु ला जुज अलहा फिल खारिजी, क्योंकि ये तो इस बात पर दलालत करता है कि नुक्ते का खारिज में कोई जुज नहीं। आपकी ये बात ज्यादा से ज्यादा किस बात पर दलालत करती है कि नुक्ते का खारिज में कोई जुज नहीं। वल जिन्स लैस जुज अन खारिजियन, और हाल यह है कि जिन्स जो है वो तो जुज खारिजी नहीं है, बल हुआ मिनल अजजा इल अक्लियति, बल्कि वो तो किस में से है, अजजा अक्लिया में से है। और अजजा अक्लिया वही अजजा खारिजिया होते हैं या अलग होते हैं, वो अलग है और चीज है। तो खारिज में जुज की नफी से जहन में जुज की नफी नहीं हो सकती। तो कहते हैं बल हुआ मिनल अजजा इल अक्लियती, बल्कि अजजा अक्लिया में से है। फजाज अन यकून लिनुक्तति जुज उन अक्लियुन, तो जायज है कि नुक्ते के लिए कोई जुजे अकली हो। वह हुआ जिन सुन लहा, और वो उसके लिए जिन, क्योंकि जिस चीज का जुज होगा उसके ऊपर क्या होगी, जिन्स। तो कहते हैं हो सकता है कि नुक्ते के लिए कोई जुज अकली हो। वह हुआ जिन सुन लहा, और वो उसके लिए जिन्स हो। वह इन लम यकुन लहा जुज उन फिल खारिजी, अगरचे खारिज में उसके लिए कोई जुज नहीं है। बात समझ में आ रही, एतराज समझ में आ गया। यानी आपने नुक्ते को जो मिसाल में पेश किया और आपने क्या कहा कि नुक्ते के लिए जुज नहीं, जब जुज नहीं तो उसके ऊपर जिन्स भी नहीं, तो जवाब दिया कि भई ये जिन्स और फसल ये जुजे खारिजी नहीं है, ये जुजे जहनी है। तो खारिज में जुज ना होने से लाजिम नहीं कि जहन में भी जुज ना हो, हो सकता है जहन में इसके लिए कोई जुज हो, जब जुज होगा तो इसके लिए जिन्स होगी, जब जिन्स होगी तो फिर ये नुक्ता क्या बन जाएगा, नौए इजाफी होगा। आपने तो कहा था यह नौए इजाफी नहीं है, लेकिन हमें यह तस्लीम नहीं, हो सकता है इसके लिए जुजे जहनी भी हो और जिन्स भी हो, तो यह क्या होगा, नौए इजाफी होगा। एतराज समझ में आया। अब जवाब समझ लो भाई, जवाब जवाब यह कि आपने कहा जुजे खारजी और जुजे जहनी अलग अलग चीजें हैं, ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। जुजे खारजी और जुजे जहनी एक ही चीज है, अलबत्ता इनमें फर्क सिर्फ एतबारी है। एतबारी वो चीज जिसका आप एतबार करते हैं तो है, आप एतबार नहीं करते तो वो नहीं है। जैसे इस तिपाई की लंबाई नापें, दाएं तरफ से नापें तो ये 5 फुट और बाएं तरफ से नापें तो ये भी 5 फुट। बात समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ आपके एतबार का फर्क है। एक ने एतबार किया किस तरफ से नापने का, दाएं तरफ से। एक ने एतबार किस तरफ से किया, बाएं तरफ से। मसलन आपने तुलबा से पूछा इस तिपाई की लंबाई क्या है, एक ने कहा दाएं तरफ से नापें तो 5 फुट है, दूसरे ने कहा जी बाएं तरफ से नापें तो इसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट है। तो ये सिर्फ इन्होंने एतबार किया है, तिपाई की लंबाई 5 फुट है, चाहे दाएं तरफ से नापें चाहे बाएं तरफ से नापें। तो एतबारी चीज वो होती है जो मोतबिर के एतबार पर मौकूफ हो, वो एतबार करे तो वो है, एतबार न करे तो वो नहीं है। तो जवाब देंगे कि भाई देखिए, आपने कहा जुजे खारजी और जुजे अकली अलग अलग चीजें हैं, हालांकि जुजे खारजी और जुजे अकली अलग अलग चीजें नहीं। दलील से यह बात, यानी किताबों के अंदर दलील से यह बात साबित हो चुकी है कि जुजे अकली और जुजे खारिजी एक ही चीज है, अलबत्ता फर्क सिर्फ एतबारी है, फर्क सिर्फ एतबारी है। जैसे एक तालिब इलम ने कहा इस तरफ से नापे तो यह कितनी है, 5 फुट, दूसरे ने कहा इस तरफ से नापे तो कितनी है, 5 फुट। तो यह सिर्फ एतबार का फर्क था, बात एक ही है, तिपाई की लंबाई कितनी है, 5 फुट है। तो यहां पर भी ये जुजे खारजी और जुजे अकली में जो फर्क आपने जिक्र किया वो हकीकत में नहीं है, बल्कि सिर्फ एतबारी है, दोनों में एतबारी फर्क है, वाकई में इनमें कोई फर्क नहीं है। आपका यह कहना कि जुजे खारजी और जुजे अकली अलग अलग चीजें हैं, यह दुरुस्त नहीं। जुजे खारजी और जुजे अकली एक ही चीज है, इनमें तगायुर सिर्फ एतबारी है, जो मोतबिर के एतबार पर मौकूफ है। तफसील याद रखो कि ये जो चीजें हैं एक है इनका मादा और एक है इनकी सूरत, जो खारिज में चीजें हैं इनका, एक है इनका मादा यानी मेटीरियल जिससे ये बनी है और एक इनकी सूरत। ये जो मादा है इसको हयूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हयूला कहते हैं। उलमाए मंतिक कहते हैं कि इस आलम मादी की तमाम चीजें जो हैं उनका मादा और मेटीरियल जो है वो हयूला है। हयूला यानी उनका मादा है और इसकी कोई खास शक्लो सूरत नहीं है। यह हर तरह की शक्लो सूरत कबूल कर लेता है, तो हर तरह की शक्लो सूरत कबूल कर लेता है, इसको मादा कहते हैं या इसको इसका नाम हयूला है भाई। और एक है इसकी सूरत भाई। सूरत देखो, मादे के लिए कोई ना कोई सूरत चाहिए, उसको सूरत जिस्मिया कहते हैं। सूरत जिस्मिया, सूरत जिस्मिया यानी उसकी जो सूरत हो। और यह भी याद रखना, ये जो मादा है ये भी जौहर है और ये जो सूरत जिस्मिया है ये भी जौहर है, अरज नहीं, अरज नहीं। देखो मादे के लिए कोई ना कोई सूरत जरूर चाहिए, बगैर सूरत के मादा हो ही नहीं सकता। आप कोई चीज लाकर जमीन पर डाल दें, कोई ना कोई सूरत होगी या नहीं उसकी, कि बगैर सूरत के है? ढेर लग गया या गोल हो गई या चकोर हो गई, जो भी सूरत हुई कोई ना कोई तो सूरत है। बगैर सूरत के मादा हो सकता है? कोई ना कोई सूरत होगी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी सूरत हो, किसी तरह सूरत तो जरूर चाहिए। तो हर मादे के लिए क्या चाहिए? सूरत जरूर चाहिए, और इस सूरत के लिए मादा जरूर चाहिए। यह सूरत बगैर मादे के नहीं हो सकती। तो मादा मोहताज हुआ किसका? सूरत जिस्मिया का। और सूरत जिस्मिया मोहताज हुई किसकी? मादा की। तो कायनात में ये जो मादी अजसाम हैं, उलमाए मंतिक फरमाते हैं, उलमाए फलसफा फरमाते हैं, इन सारों का वजूद किससे बना है? हयूला से। इनका मादा क्या है? हयूला है। तो एक है हयूला और एक है उसकी सूरत जिस्मिया। ये हयूला भी क्या है? जौहर है। और ये सूरत जिस्मिया भी क्या है? जौहर है। बात समझ में आ गई? फिर ये सूरत जिस्मिया एक आम सूरत जिस्मिया है और एक फिर एक सूरत नौइया है। क्या है? सूरत नौइया, कि जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ये चीजों की अलग अलग सूरतें हैं। इंसान और है, घोड़ा और है, गाय बैल और हैं, ये पत्थर और हैं, पहाड़ और हैं। तो ये क्या है? सूरत नौइया। एक है सूरत जिस्मिया, एक क्या है? सूरत जिस्मिया यानी मादा के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए? सूरत चाहिए, वो सूरत जिस्मिया है। और फिर हर एक नौ का अलग अलग होना, जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि ये इंसान है या ये फरस है या ये पत्थर है या ये पहाड़ है या ये दीवार है, ये है सूरत नौइया। ये क्या है? तो सूरत जिस्मिया वो भी जौहर, और ये सूरत नौइया ये भी क्या है? जौहर है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक और चीज समझ लें, चीजें जो हैं उनमें तीन तरह के एतबार हो सकते हैं। चीजों में तीन तरह के एतबार हो सकते हैं। एक को कहते हैं बिशर्ती शय, एक को कहते हैं बिशर्ती ला शय, और एक को कहते हैं ला बिशर्ती शय। एक को क्या कहते हैं? तीन तरह के एतबार हो सकते हैं चीजों में। एक है बिशर्ती शय यानी किसी चीज की शर्त होना, किसी चीज के शर्त होना। और एक है बिशर्ती लाश है, किसी चीज के न होने की शर्त होना। बिशर्ती लाश है, लाश है को शर्त लगा देना, एक चीज के न होने को शर्त लगा बना देना। और एक है ला बिशर्ती शय यानी उसमें किसी चीज की शर्त नहीं है, न होने की और ना होने की। तो चीजों में कितनी तरह के एतबार हो सकते हैं? तीन तरह के एतबार हो सकते हैं। नंबर एक बिशर्ती शय यानी एक शय की शर्त लगाना, यानी एक शय के वजूद की शर्त लगाना किसी चीज में। और एक है बिशर्ती लाश है, लाश है की शर्त लगाना यानी अदम शय की शर्त लगाना किसी चीज में, कि यह चीज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? और एक है ला बिशर्ती शय यानी उसमें किसी शय की शर्त नहीं है, न होने की और ना होने की। देखो मिसाल से बात समझ में आएगी। मसलन आपने अपने साथी से कहा, मैं आपकी दावत करता हूं, मैं दावत करता हूं और उसमें चाय होगी, उसमें चाय। तो देखा ये दावत हुई बिशर्ती शय, चाय की शर्त है, चाय की। आपने खुद क्या कहा? दावत में क्या होगी? चाय होगी। तो एक चीज की उसमें शर्त रखती, यानी एक चीज को उसमें लाजिम करार दे दिया। और एक सूरत यह है, आप उसको कहते हैं मैं आपकी दावत करता हूं लेकिन दावत में चाय नहीं होगी, देखो चाय के न होने की शर्त लगा दी, तो यह है बिशर्ती लाश है, बिशर्ती लाश। और एक है वैसे आप उसको कहते हैं मैं आपकी दावत करता हूं, ना उसमें चाय के होने का जिक्र किया और ना होने, यह है ला बिशर्ती शय, यानी इसमें कोई शर्त नहीं है, ना चाय के होने की शर्त है और ना चाय के ना होने की शर्त है। तो बिशर्ती शय का क्या माना कि एक शय का शर्त होना, बिशर्ती ला शय का क्या माना एक शय का आदम क्या होना शर्त होना, और ला बिशर्ती शय जिसमें कोई शर्त ना हो, ना होने की शर्त और ना होने की शर्त। तो जवाब में जिक्र कर रहा था इन्होंने क्या कहा था कि जुजे खारिजी और जुजे अकली ये दोनों अलग अलग हैं। तो जवाब क्यों मनातिका कहते हैं कि जुजे खारिजी और जुजे अकली के दरमियान फर्क सिर्फ एतबारी है, जात के एतबार से एक हैं, एतबार के लिहाज से इनमें फर्क है। जैसे हर चीज किससे बनी है, मादा से और सूरत जिस्मिया से, तवज्जो है, हर चीज किससे बनी है मादा और सूरत जिस्मिया, उसके लिए मादा भी चाहिए और उसके लिए सूरत भी चाहिए, तवज्जो है। खारिज में हर चीज मुरक्कब है, कितनी चीजों से, दो चीजों से, एक है मादा यानी हयूला और दूसरी क्या है सूरत जिस्मिया। तो खारिज में जैसे इन दो अज्जा से हर चीज मुरक्कब, इसी तरह जहन के अंदर भी हर चीज के लिए एक जिंस है और एक उसकी फसल, ये जो जिंस है ये उसी मादे का नाम है और ये जो फसल है ये उसी सूरत जिस्मिया का नाम है। मालूम हुआ दोनों में फर्क एतबारी है, सिर्फ वही मादा यही हयूला जुजे खारजी के एतबार से क्या कहलाएगा उसका मादा, और यही हयूला जुजे अकली के एतबार से क्या कहलाएगा जिंस। तो मादे में दो सूरतें हैं, दो एतबार हैं, एक खारिज के एतबार से एक चीज का जुज है और एक एतबार क्या है जहन के एतबार से एक चीज का जुज है। खारिज के एतबार से इसी मादे को क्या कहते हैं हयूला कहते हैं, मादा कहते हैं, और जहन के एतबार से इसी को क्या कहते हैं जिंस कहते हैं। इसी तरह सूरत जिस्मिया के अंदर भी दो एतबार हैं, खारिज के एतबार से सूरत जिस्मिया को उस चीज का जुज कहते हैं और जहन के एतबार से सूरत जिस्मिया को फसल कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इनमें सिर्फ एतबारी फर्क है, एतबारी फर्क है, और मैंने वो तफसील बयान की, एक है बिशर्ती शय, एक है बिशर्ती लाश है और एक है ला बिशर्ती शय। अब देखो यही मादा ये खारिज के एतबार से एक चीज का जुज है और जहन के एतबार से ये उसके लिए जेंस है, किस तरह ये एतबारी फर्क है। इसी मादे को बिशर्ती शय के साथ इसका एतबार करें तो ये क्या है जुज है, खारिज में उसका जुज खारिजी है, यूं कहो यही मादा बिशर्ती शय हो तो ये उसके लिए जुज खारिजी, और यही मादा ला बिशर्ती शय हो तो ये उसके लिए जेंस है। तवज्जो है, यही मादा बिशर्ती शय क्या माना कि इस मादे से इसका वजूद है, ये मादा है तो ये चीज है, मादा नहीं तो ये चीज भी नहीं, बाई लिहाज ये इसका क्या है जुजे खारजी, और यही मादा जहन में लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं कि इसकी वजह से इस चीज का वजूद है या वजूद नहीं, उसको जिंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं ये मादी चीजों में से बगैर मादे के किसी चीज का वजूद हो सकता है, वजूद नहीं हो सकता, हर चीज के लिए मटेरियल तो चाहिए, मादा तो जरूर चाहिए। बात समझ में आ गई। तो एक चीज का वजूद इस मादा और इस हयूला की वजह से है, ये क्या है जुजे खारजी। तो इसमें बिशर्ती शय है, ये उस शय के लिए शर्त है, ये है तो वो शय है, ये नहीं तो वो शय भी नहीं, मादा है तो वो चीज है, मादा नहीं तो वो चीज भी नहीं, तो मादा बिशर्ती शय हो तो ये जुजे खारजी है, ये क्या है जुजे खारजी। और यही मादा ला बिशर्ती शय हो तो ये क्या है जिंस। देखो ला बिशर्ती शय यही मादा जिंस कहलाता है, ला बिशर्ती शय क्या जिंस की आपने क्या तारीफ पढ़ी वल मकूलु अला कसीरीना मुख्तलिफीना बिल हकायकी फी जवाबी मा हुआ। इसमें कोई शर्त है एक चीज के होने के लिए जिंस चाहिए या ना होने के लिए जिंस चाहिए, इसमें वजूद का कोई जिक्र है कि जिंस है तो वजूद है, एक चीज का जिंस नहीं तो वजूद नहीं। देखो ये ला बिशर्ती शय है, इसमें उस चीज के होने या ना होने का जिक्र नहीं है। तो यही मादा जब ये ला बिशर्ती शय हो, एक चीज के होने या ना होने का जिक्र उसमें ना उसमें शर्त ना हो तो इसी को क्या कहते हैं जिंस। और यही मादा बाई शर्त के इसकी वजह से खारिज में चीज का वजूद है, मादा है तो वो चीज है, मादा नहीं तो वो चीज भी नहीं, तो बाई लिहाज इसी को उसका जुजे खारजी कहते हैं। तो मादा بشرطی شے ہو، یعنی اس شے کے وجود کی شرط پر، تو اس کو جزء خارجی کہیں گے. اور یہی مادہ جب لا بشرطی شے ہو، یعنی اس میں اس شے کے نہ وجود کی شرط ہے اور نہ عدم وجود کی شرط، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے. بات بھی سمجھ میں آئی کہ اوپر سے گزر گئی؟ پھر دیکھ لو یہی مادہ خارج کے اعتبار سے جز ہے ایک چیز کا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جز خارجی. اور یہی مادہ ذہن کے اعتبار سے ایک چیز کا جز ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنس. تو ایک ہی چیز ہے، اسی کو جز خارجی بھی آپ کہہ رہے ہیں، اسی کو جز ذہنی بھی آپ کہہ رہے ہیں، فرق صرف اعتباری ہے. یہی مادہ بشرطی شے ہے تو یہ جزء خارجی، یہی مادہ لا بشرطی شے ہے تو جنس، یعنی جزء ذہنی ہے. بشرطی شے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
جی.
کیا مانا بشرطی شے؟ کیا شرط ہے اس میں؟ کہ ہاں اسی مادے سے اس چیز کا وجود ہے، یہ مادہ ہے تو یہ ہے، یہ مادہ نہیں تو وہ چیز بھی، تو اس میں بشرطی وجود ہی شے ہے. کیا ہے؟ وجود شے کی، یعنی تو اسے وجود شے کی شرط ہے، تو یہ اسی کو کیا کہیں گے؟ جزء خارجی. بھئی مادے کی وجہ سے کسی چیز کا وجود ہے، مادہ ہے تو چیز ہے، مادہ نہیں تو وہ چیز بھی نہیں، تو مادہ اس کا جزء خارجی ہے، بشرطی شے. کیا مادہ اس کے لیے جزء خارجی ہے؟ کس اعتبار سے؟ بشرطی شے. کیا شرط ہے؟ کہ اسی سے اس کا وجود ہے، یہ نہیں تو یہ بھی نہیں، تو یہی مادہ بشرطی شے ہو، یعنی اس چیز کے وجود کے لیے شرط ہے اس کا ہونا، تو یہی مادہ کیا کہلاتا ہے؟ جزء خارجی. اور یہی مادہ ہے، اسی کو ہم جنس کہتے ہیں جب اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو. دیکھو جنس کی ہم الگ تعریف کرتے ہیں، وہ المقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جوابی ما ہوا. اس میں کوئی ذکر ہے کہ جنس ہوگی تو چیز ہوگی، جنس نہیں تو چیز نہیں، تو اس میں دیکھو اس میں بشرطی شے نہیں ہے بلکہ لا بشرطی شے، نہ ہونے کا ذکر اور نہ ہونے کا ذکر. اور اسی طرح صورت جسمیہ، وہ بشرطی شے ہو تو وہ جزء خارجی، اور لا بشرطی شے ہو تو وہ فصل ہے. فصل جیسے انسان کے لیے ایک ناطق، انسان کا وجود ناطق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ ناطق یہ اس کے لیے کیا ہے؟ صورت جسمیہ. اور بشرطی شے ہے، یہ صورت جسمیہ ہے تو انسان ہے، یہ صورت جسمیہ نہیں تو انسان بھی نہیں، تو یہ دیکھا بشرطی شے. کیا کیا مانا بشرطی شے؟ یہ شرط ہے اس کے وجود کے لیے، یہ ہے تو وہ ہے، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، تو یہ بشرطی شے ہے. یہی صورت جسمیہ بشرطی شے، یہ کیا ہے اس کے لیے؟ یہ اس کے لیے جزء خارجی ہے. یہی صورت جسمیہ جب بشرطی شے ہو تو یہ اس کے لیے جزء خارجی ہے، اور یہی صورت جسمیہ لا بشرطی شے ہو تو یہ اس کے لیے فصل. اسی صورت جسمیہ میں جب آپ یہ اعتبار کریں کہ اس کی وجہ سے اس چیز کا وجود ہے، اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا، تو یہ کیا ہے؟ اس کا جزء خارجی. اور یہی صورت جسمیہ جب آپ اس کو لا بشرطی شے کے ساتھ اس کا اعتبار کریں کہ اس میں چیز کے ہونے نہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ فصل کہیں گے. بات سمجھ میں آ؟ فصل میں کوئی کہا تھا کہ فصل کی وجہ سے ایک چیز کا وجود ہوگا یا وجود نہیں ہوگا؟ نہیں، وہاں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر چیز مرکب ہے کس سے؟ جو خارج میں چیزیں ہیں وہ مرکب ہیں ایک مادہ سے اور ایک صورت جسمیہ سے، اور اسی مادہ کا نام کیا ہے؟ ہیولا. اور یہی ہیولا جب یہ بشرطی شے ہو تو یہ جزء خارجی ہے، اور لا بشرطی شے ہو تو یہ جنس ہے. اور اسی طرح ہر چیز کے لیے صورت جسمیہ بھی ضروری ہے، تو یہ صورت جسمیہ بشرطی شے ہو کہ اس کی وجہ سے چیز کا وجود ہے، یہ نہیں ہوگی تو چیز ہی نہیں ہوگی، تو بائی لحاظ اس کو کیا کہیں گے؟ جزء خارجی کہیں گے. اور یہی صورت جسمیہ جب یہ لا بشرطی شے ہو، جب میں اس میں اس طرح کی کوئی بات ذکر نہ ہو کہ اس کی وجہ سے چیز کا وجود ہوگا یا وجود نہیں ہوگا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. تو معلوم ہوا خارج میں ایک چیز کے جز کیا ہے؟ مادہ اور صورت جسمیہ. ذہن میں بھی وہی مادہ اور صورت جسمیہ ہے، لیکن اعتبار مختلف ہے. خارج میں بعین اعتبار کی بشرطی شے ہے اس کو اس کا جزء خارجی کہتے ہیں، اور بعین اعتبار کی یہ لا بشرطی شے ہے اس کو جنس کہتے ہیں، اور اسی طرح صورت جسمیہ اس کو وہ بشرطی شے ہو تو اس کو جزء خارجی کہتے ہیں، اور وہ لا بشرطی شے ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جزء خارجی اور جزء عقلی جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں. ذات کے اعتبار سے یہ متحد ہیں، صرف اعتبار کے لحاظ ان میں تغایر ہے۔ تو لہذا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نقطے کے لیے جزء خارجی نہیں، توجہ ہے، آپ نے کیا کہا تھا، ہو سکتا ہے نقطے کے لیے جزء خارجی نہ ہو لیکن جزء عقلی تو ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو جزء عقلی ہوتا ہے وہی جزء ذہنی بھی ہوتا ہے، صرف فرق اعتباری ہوتا ہے، تو جب جزء خارجی ایک چیز کے لیے نہیں تو معلوم ہو اس کے لیے جزء عقلی بھی نہیں ہے، جب جزء عقلی نہیں ہے تو معلوم ہوا اس نقطے کے لیے کوئی جنس بھی نہیں ہو سکتی، جب کوئی جنس نہیں ہو سکتی تو یہ نوع اضافی بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو بہرحال اصل اعتراض جو تھا وہ یہاں پر مثال پر تھا کہ آپ نے جو نقطے کو مثال کے طور پر ذکر کیا کہ نقطہ کیا ہے، نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں، اس پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کا نقطے کو مثال میں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض بھی چونکہ کمزور سا اعتراض تھا، کیونکہ اعتراض مثال پر تھا، مثال اگر غلط بھی ثابت ہو جائے اسے دعویٰ تو، یا یوں کہیں مثال اگر باطل بھی ہو جائے اسے دعویٰ تو باطل نہیں ہوتا، مثال میں کسی اور چیز کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کو انہوں نے مناقشہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مناقشہ، یعنی ہلکا سا اعتراض، معمولی سا اعتراض جو ذرا سے غور و فکر سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اعتراض صرف مثال پر تھا کہ نقطے کو آپ نے مثال میں ذکر کیا، نقطے کو مثال میں ذکر کرنا صحیح نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو مناقشہ کہا۔ تو مثال پر کوئی اعتراض، کوئی قوی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک مثال باطل ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، دوسری چیز کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اگر نقطے کی مثال آپ کے نزدیک درست نہیں تو دوسری مثال واجب الوجود ہے، یا دوسری مثال وحدت ہے، واجب الوجود، واجب الوجود یہ کلی ہے لیکن اس کا ایک ہی فرد ہے خارج میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، اللہ کے اجزاء نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نوع حقیقی ہیں لیکن کوئی ایسی ماہیت حقیقیہ نہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات آئے، تو اللہ تعالیٰ وہ نوع حقیقی تو ہیں، نوع اضافی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نقطے کو تسلیم نہیں کرتے نوع بصیر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ نوع بصیر ہے، جو کسی جنس کے تحت نہیں ہے، تو یہ جزی حقیقی تو ہے لیکن جزی اضافی نہیں۔ یا وحدت کو مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے، وحدت کا معنی ہے ایک ہونا، وحدت کا معنی ہے ایک ہونا، اس کو بھی مثال میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کس کو؟ وحدت، وحدت کا معنی ہے ایک ہونا، واحد ہونا، واحد ہونا، واحد ہونا، دیکھو کبھی حقیقتاً واحد ہونا ہے اور کبھی مجازاً واحد ہونا، واحد ہونا ہوگا، حقیقتاً واحد ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے حقیقتاً بھائی، اور کبھی واحد ہونا مجازاً ہوتا ہے جیسے نوع، جیسے نوع ہم کہتے ہیں یہ ایک نوع ہے، تو وحدت ہے یا نہیں؟ ایک ہی نوع ہے، دو یا تین نوعیں نہیں، یا جیسے ایک جنس ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ایک جنس ہے، دو یا تین جنسیں، جیسے حیوان ایک جنس ہے، تو دیکھو جنس کے اندر بھی وحدت آ گئی، اور صرف ایک نوع ہو اس میں بھی کیا آ گئی؟ وحدت، لیکن یہ وحدت مجازن ہے، حقیقت میں نہیں، ایک اعتبار سے یہ ایک ہیں، ورنہ تو ہر ایک کے افراد کثیر ہیں، نوع کے افراد بھی کیا ہوتے ہیں؟ کثیر ہوتے ہیں، جنس کے افراد بھی کیا ہوتے ہیں؟ کثیر ہوتے ہیں، تو افراد تو بے شک زیادہ، لیکن ہے تو جنس تو ایک ہی ہے، یا نوع تو ایک ہی ہے، تو یہاں بھی وحدت ہے، ایک نوع ہو اس میں بھی وحدت ہے، ایک جنس ہو اس میں بھی وحدت ہے، لیکن حقیقتاً وحدت نہیں ہے، حقیقت میں وہ واحد نہیں ہے بلکہ ان کے افراد کیا ہیں؟ کثیر ہیں۔ ہاں صرف اس اعتبار سے ان کو ایک کہا کہ نوع ایک ہے سب کی، یا جنس ایک ہے سب کی، تو وحدت جو ہے وہ کبھی حقیقتاً ہوتی ہے اور کبھی مجازاً، تو جو حقیقتاً وحدت ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے؟ حقیقتاً وحدت ہے، وہاں کوئی اور ایسی ذات ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، جب وحدت ہوگی معلوم ہوا جز کوئی نہیں، اگر جز ہے تو وحدت ہے یا مرکب ہو گئی وہ چیز؟ مرکب ہو گئی، تو معلوم ہو اس میں تو وحدت نہیں ہے، تو وحدت جو ہے یہ اس کو بھی نوع بسیط کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ وحدت جب وحدت ہے تو اس کے اوپر معلوم ہوا کوئی جنس نہیں ہے، جب جنس نہیں تو وہ نوع حقیقی تو ہوگی لیکن نوع اضافی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔